الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. سورہ نحل کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تذکیر میں آن لا الہ کے اعتبار سے قرآن حکیم کی بڑی اہم صورت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اس کی خلاقیت کی نشانیاں, اس کی کاریگری جو اس کائنات میں آپ کو ہر چہار طرف نظر آتی ہے, اس حوالے سے واعظ بھی ہے, نصیحت بھی ہے, موعظت بھی ہے, یاد دہانی بھی ہے. فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت پکڑو دو الہ. یہ اصل میں جو حضرات بھی جانتے ہیں کہ اس موقع اس زمانے میں جو دو مذاہب تھے جو بہت زیادہ پرومیننٹ تھے, ان میں ایک تو ایران تھا, اکثر و بیشتر وہاں کے رہنے والے آتش پرست تھے, آگ کی پرستش کرتے تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے, اور دوسرے رومن امپائر تھی جہاں غلبہ نصرانیوں کا تھا, عیسائیوں کا تھا, اور میں اگرچہ بعض موحد لوگ بھی موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے, لیکن اکثریت انہی لوگوں کی تھی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک سمجھتے تھے. ایرانیوں کے ہاں جہاں بہت بڑا طبقہ آتش پرست تھا, وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو دو خداؤں کے قائل تھے, ایک کا نام اہرمن اور دوسرے کا یزدان, اہرمن اور یزدان. اور یزدا کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ نیکیوں کا خدا ہے, گویا کہ جو بھی نیکیاں ہیں, کوئی صدقات ہیں, اچھی باتیں ہیں, معروف چیزیں ہیں, یہ خدا ہے کہ جو اس کام کے لیے مخصوص ہے. اور دوسرا خدا جو ہے اہرمن, وہ بدی کا خدا ہے. تو نیکی اور بدی کے یہ دو خدا, یہ جو یہاں فرمایا گیا نا لا تتخذوا الہین اثنین, یہ دو خداؤں کا تصور کہاں سے آ گیا؟ انما هو الہ واحد, یقیناً وہ الہ واحد ہے, ایک ہے, یکتا ہے. فإیای فارہبون, لہذا میرا ہی تقوی اختیار کرو, مجھ ہی سے ڈرو. ولہ ما فی السماوات والارض, اسی کے لیے ہی زمین و آسمان کی ہر شے اسی کے اختیار میں ہے, کنٹرول میں ہے, اسی کی بادشاہت میں ہے. ولہ الدین واصبا, اور دین اطاعت, کل زندگی پر مبنی نظام جو ہے صرف اسی کے لیے, واسبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ یہ معاملہ کہ صرف دین جو ہے چند مذہبی رسومات سے بحث کرتا ہے, چند عقائد سے بحث کرتا ہے, کچھ ریچول سے بحث کرتا ہے, یہ نہیں ہے. بلکہ اسلام جو یقیناً دین ہے, اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے. افغیر اللہ تتقون, تو کیا پھر تم اللہ کے سوا اور بہتوں سے ڈرتے ہو, ان کو خدا مانتے ہو؟ وما بكم من نعمة فمن الله, جو شے بھی تم تک پہنچے اللہ کی نعمت کے ضمن میں, خیر, اچھی بات, بھلائی, خوشحالی, صحت, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں, تمام اللہ کی نعمتیں ہیں. فمن اللہ, وہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کا انعام ہے, اس کا احسان ہے. ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون, یہ تمام نعمتیں ہیں جو انسان انجوائے کرتا ہے زندگی بھر, لیکن اس کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا. صحت کتنی بڑی نعمت ہے, یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ جب کوئی بیماری آپ کو آ پکڑے گی, تب پتہ چلے گا کہ جو زندگی ہم نے گزار لی اور اس میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, کتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی. اسی طرح روپیہ پیسہ دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ اس وقت نعمت ہونے کا احساس ہوگا کہ جب کہ یہ سب کچھ آپ سے سلب کر لیا جائے گا, اب آپ محتاج ہو گئے اور دوسروں کے سامنے دس درد جو ہے وہ اپنے ہاتھ پھیلانے لگے, یہ تمام چیزیں وہ ہیں. لہذا فرمایا گیا لیکن پھر جب تمہیں کوئی ضرر پہنچتا ہے, الیہ تجأرون, تو اسی کے حضور تم اپنی ارضداشت پیش کرتے ہو, اسی کے حضور گڑ گڑاتے ہو, عزی اور ذلی اختیار کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنكم, اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو, اس تکلیف کو, اس پریشانی کو تم سے رفع کر دیتا ہے, اذا فریق منکم بربہم مشرکون, تو تم ہی میں سے ایک فریق ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. وہی بات جو پہلے بھی بارہا آ چکی ہے, یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے کہ جب کہ وہ کسی مصیبت یا کسی حادثے سے دوچار ہوگا تو صرف ایک اللہ کو پکارے گا, اس کو کوئی اور دیوی اور دیوتا یاد نہیں آئے گی. لیکن جیسے اس سے نکلے گا پھر وہی شرک ہے. چلیے شرک جو نہیں کرتے تو وہ پھر اسی فسق و فجور میں ملوث ہو جاتے ہیں, انہی معصیتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم, اب یہ سب کچھ کیا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ناشکری کرتے ہیں اس شے کی جو ہم نے انہیں دی. فتمتعوا, تو انہیں کہا گیا ٹھیک ہے جو یہ متاع دنیاوی ہے اس سے تمتع حاصل کر لو, اس سے برت لو, کتنا عرصہ یہاں اور عیاشیاں کر لو گے. فسوف تعلمون, عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کس شے کا معلوم ہو جائے گا؟ وہ انجام کے جو تمہارا ہونے والا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور وہ حصہ مقرر کر لیتے ہیں, ایک نصیبہ, ایک حصہ, مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے. لا يَعْلَمُونَ, کہ جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے. یہ اصل میں اس وقت کا جو شرک تھا نا, کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر شے ہے لیکن یہ کہ اس میں سے حصہ نکالتے تھے اپنے دیویوں کے لیے, دیوتاؤں کے لیے. یہ کس قدر بڑی جسارت ہے کہ تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, اگر کوئی کھیتی باڑی ہے, کوئی زرعی جو ہے فصل حاصل ہو رہی ہے, کوئی بھیڑ بکریاں ہیں, تو یہ تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں, لیکن اس میں سے اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کے لیے حصہ نکالتے ہیں. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون, خدا کی قسم تم سے لازماً پوچھا جائے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جو تم نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں, کہ یہ حصہ جو ہے یہ فلاں دیوی کا ہے, یہ حصہ فلاں دیوتا کا ہے, یہ فلاں اونٹ جو ہے یہ جو ہے فلاں دیوی یا دیوتا کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا ہے. اسی کے اندر آ جائے گا غیر اللہ کے لیے نظر نیاز. ہمارے یہاں یہ چیزیں عام ہیں, بزرگوں کے جو آستانے ہیں, جو جہاں جا کر جو ہے انسان ماتھے بھی ٹیکتا ہے, سجدہ بھی کرتا ہے, بدترین شرک. لیکن یہ کہ نظر نظرانے اگر ہیں تو ان کے نام سے, ایسا کچھ جو ہے ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ, اور انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بتا کر دی, فرشتے اللہ کی بیٹیاں, یہ ان کا عقیدہ تھا. سُبْحَانَهُ, وہ ان تمام تصورات سے پاک ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور ان کے لیے تو وہ انہیں اپنے لیے وہ شے پسند ہے کہ جس کے لیے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں. مراد کیا ہے؟ بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے, اپنے لیے تو بیٹے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بیٹیاں الاٹ کر دی. اگلی آیات جو ہیں اس حوالے سے بڑی جامع ہیں, کہ اور یہ معاملہ جو ہے صرف اس وقت کا نہیں تھا بلکہ آج بھی ایسا ہے کہ جس کے ہاں کوئی دو یا تین بیٹیاں ہو جائیں تو خواہ اس کے اندر جو ہے کسی قسم کے ایمان میں کوئی کمی نہ ہو, اس باپ کے اندر وہ بڑا مطمئن ہو, لیکن خاندان والے اس کے اعزاء و اقارب جو اس کو عجیب سی نظر سے گویا کہ احساس محرومی اسے دلا رہے ہیں کہ تمہارے ہاں تو بیٹا ہے ہی نہیں, تمہاری نسل آگے کیسے چلے گی, اپنے منہ سے نہ بھی کہہ رہے ہوں لیکن ان سے ملتے ہوئے ان کی باڈی لینگویج جو ہے, ان کے الفاظ جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے بِالْأُنثَى, بیٹی کی, وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, بڑے پیارے الفاظ ہیں, اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ پھر گھونٹ گھونٹ اپنا غصہ جو ہے پینے لگتا ہے. اب کس پر غصہ اتارو گے؟ اخبارات میں وہ خبریں تو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی, دوسری یا تیسری بیٹی, تو اس کی ماں کو ہی قتل کر دیا, گویا کہ سارا قصور اس کا تھا. تو یہ نقشہ آج سے 1400 برس پہلے کا بھی ہے کہ کسی کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا چہرہ جو ہے وہ غم کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا تھا. وہ ہوا قضیم, اور غم اور غصے سے بھر جاتا تھا. یتبارہ من القوم من سوء ما بشر به, اور وہ اپنے چہرے کو چھپاتا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ کس شے کی اسے بشارت دے دی گئی. ایک بیٹی کی بشارت, بیٹی کا باپ بن گیا, اس سے بڑا عار جو ہے, اس سے بڑی رسوائی جو ہے اس زمانے میں نہیں سمجھی جاتی تھی, اور وہی ریفلیکشن کسی حد تک آپ کو آج بھی نظر آتی ہے اپنے معاشرے میں. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ, اب وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہوا ہے، یا تو یہ کہ اب اس بیٹی کو زندہ رکھے اور ساری عمر کی ذلت اور رسوائی اپنے سر پر لے لے، یہ بھی سوچنے کا انداز تھا نا. ایمسکو علی ہن، یا تو اس کو روک کے رکھے زندہ رکھے، علی ہن ذلت کو برداشت کرتے ہوئے، اب یدسوہ فی التراب، یا دوسری ایک آپشن تھی جس پر عمل کرنے والے بہت تھے، اس نوزائیدہ بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دے. بڑا سیرت کا پیارا واقعہ ہے غالب البخاری شریف میں بڑی تفصیل سے، کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ظاہر ایمان لانے کی اس کی خواہش تھی، اس کے دل نے تصدیق کی کہ یہ بات جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، لیکن وہ حضور کے پاس آ کر رونے لگا کہ حضور مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہوا تھا ایک، جو مجھے آج بھی رات کو سونے نہیں دیتا جب اس بچے کی چیخے میں سنتا ہوں رات کو. تو پھر حضور نے کہا کہ بتاؤ کیا پورا جو ہے، جسے آپ کہیے کہ پورا قصہ ہے جو معاملہ ہے وہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ مجھے کہیں دور کا سفر درپیش تھا، میری بیوی حاملہ تھی، ظاہر ہے وہاں سفر جو ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ چار پانچ دنوں کے اندر شام سے ہو کر واپس آ گئے، وہ شام کا اگر تجارتی قافلہ ہے تو اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. اس سفر میں جو نکلا تو مجھے 2-3 سال لگ گئے، کمیونیکیشن کوئی تھی نہیں، اب کچھ پتہ نہیں کہ اس کے عدم موجودگی میں اس کے گھر میں کیا شے تولد ہوئی ہے، بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی. کہتے جب 3 سال کے بعد جب میں آیا تو جب میں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ بیوی نے اسے کہا، اور ظاہر ہے کہ بیوی نے بقیہ لوگوں کو بھی سمجھا دیا ہوگا. بیوی نے کہا کہ وہ اصل میں کچھ ہوا تھا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ابارشن ہو گئی، وہ تو پھر کچھ نہیں ہو سکا، وہ مطمئن ہو گیا. اور جو بچی ہوئی تھی اس کو بیوی نے ساتھ کے پڑوسی کے گھر والوں کو دے دیا کہ اس کو ذرا تم نگہداشت کرو. اچھا اب یہ شخص جو صحابی جو بعد میں صحابی بن کے حضور پر ایمان لے آئے، تو وہ کہتے ہیں جب میں گھر جاتا تھا تو وہ ساتھ پڑوسوں پڑوس کے ہاں سے ایک بچی آتی تھی بہت ہی پیاری، اور میں اس سے کھیلتا تھا، بڑا خوش ہوتا تھا. اچانک ایک دن کہیں سے اس کے علم میں آ گیا کہ یہ تو تمہاری بیٹی ہے. اب وہ جو ایک تعصب تھا، جاہلیت کا تعصب، وہ اس کے اوپر جسے آپ کہیے کہ درندگی ایسی سوار ہوئی. اب کہتا ہے میں رات دن یہ سوچتا تھا یہ میری بیٹی ہے، اور لوگوں کو جب معلوم ہوگا کہ یہ میری بیٹی ہے تو کس طرح میرے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی، لہذا اب میں پلاننگ کرنے لگا کہ کس طرح اس سے میں جان چھوڑاؤں. تو ایک دن وہ دل کڑا کر کے اس بیٹی کا جو ہے ہاتھ پکڑ کے ویرانے میں لے گیا، ساتھ اپنے ایک کدال لے لی، اور وہ صاحب کہنے لگی کہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، اور یہ میری بیٹی جو ہے اس وقت تک 3-4 سال کی ہو چکی تھی، تو وہ اس گڑھے کھودنے میں میری معاونت کر رہی تھی، مٹی نکال نکال کر باہر رکھ رہی تھی. جب اتنا گڑھا کھود گیا کہ وہ اس میں دفن ہو سکتی تھی، میں نے اس کو دھکا دیا اور اس پر وہ چیخیں مارتی رہی، میں نے اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا. پھر وہ رونے لگا کہ میرا یہ گناہ جو ہے وہ کیسے معاف ہو سکتا. تو روایات میں ہے کہ حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے، اس لیے کہ جس تفصیل سے انہوں نے پھر یہ بات بتائی تھی تو اس کا اثر تھا. لیکن یہ کہ حضور نے کوئی تسلی دی کہ جو شے بھی تم سے جہالت میں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو یہ نقشہ کھینچا گیا کہ صرف دو ہی آپشن ہے، یا تو زندگی بھر کی ذلت سر لے لے اس کو زندہ رکھ کے، جس طرح یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی میرے گھر کا داماد ہو، یا یہ کہ پھر اس کو ہلاک کر دے، اس کو مٹی میں دبا دے. اللہ سا ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ، بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی برا فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی تو بہت برا انجام ہونے والا ہے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ تعالیٰ کی تو بہت اونچی شان ہے، بہت اونچی شان والا ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی. لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے ظلم اور زیادتی اور گناہوں اور فسق و فجور کی وجہ سے پکڑے، ما ترک علیہا من دابۃ، تو یہاں اس زمین کی پیٹھ پر کوئی چلتا پھرتا انسان نظر نہ آئے. کون ہے کہ جو دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ انسان مرکب من الخطاء والنسیان، یہ تو انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، یا اولیاء اللہ جن کے اندر ایمان اس درجے گہرا ہوتا ہے کہ وہ نیک وہ بدی کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں مؤخر کرتا ہے ان کے معاملے کو، انہیں ڈھیل دے دیتا ہے. الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک کے لیے. دار یہاں مراد جو ہے انسان کی اجل ہے، اس کی موت ہے. فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب یہ کہ ان کی وہ اجل معین آ جاتی ہے تو پھر نہ ایک ساعت کی کوئی تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے. جو وقت ہے اسی وقت ہوگا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے انہوں نے ایسی شے وضع کی ہے کہ جسے وہ خود پسند نہیں کرتے. وہ بیٹیاں، فرشتوں کا وہ تصور اللہ کی بیٹیاں ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور اپنی زبان میں اپنے لیے بڑے جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ کہ ان لہم الحسنا، ان کے لیے تو حسنا ہی حسنا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اس دنیا میں بھی دیکھو، روپیہ پیسہ، مال و دولت، ریل پیل، صحت، ٹریڈ ہے، تجارت ہے، یہ تمام چیزیں بھی، پھر آخرت میں بھی گویا کہ انہیں یقین ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا آخرت میں بھی دے گا. سورہ کہف جو اب آنے والی ہے انشاءاللہ اگلے ہی پارے میں، اس میں جہاں وہ باغ والوں کا جو قصہ بیان کیا گیا تو اس میں اس شخص کا کہ جس کو اللہ نے دو باغ دیے تھے، دنیا کی ہر نعمت دی تھی، بڑی خوشحالی تھی، بڑی فراوانی تھی، اس کا ایک اور نقل ہوا انورٹڈ کوماز ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر کہیں مجھے میرے رب کے حضور لوٹا ہی دیا گیا تو جس رب نے مجھے یہاں اتنا کچھ دیا وہ وہاں بھی مجھے محروم نہیں رکھے گا. اور اسی میں ایڈ کر لیجیے اگر کہ وہاں موجود نہیں ہے، اور وہ جو اس کا ساتھی تھا، جو اللہ والا تھا، درویش آدمی تھا، اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی، تو گویا کہ اگلا جملہ کنٹینیو اس طرح کرے گا، جس طرح اس دنیا میں تم اس وقت جوتیاں چٹکھا رہے ہو آخرت میں بھی تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا. یہ ہے اصل میں مادہ پرستی. انسان کے قلب و ذہن جو ہے اس کے اوپر یہ اس درجے مستولی ہو جاتی ہے یہ بات کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آخرت پر ایمان ہے بھی تو صرف اسی درجے میں کہ جس اللہ نے ہمارے اس دنیا میں اتنا دیا آخرت میں کیسے ممکن ہے نہ دے. یہ دلیل ہے ان کے پاس. لا جرم ان لہم النار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہوگی. وانہم مفرطون، اور یہ لوگ جو ہے حد درجے سے آگے نکلے ہوئے تھے، افراط و تفریط، آگے نکل جانا. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، خدا گواہ ہے، خدا کی قسم ہے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا، الی امم، ان کی قوموں کی طرف. فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. ظاہر ہے کہ ہر قوم کا شرک جو ہے اس کے اوپر بھی گویا کہ شیطان ہی کی ملمہ کاری ہوتی ہے، شرکی افعال کو ان کے لیے جو ہے وہ بڑا، جسے آپ یوں سمجھیے کہ بہت ہی مزین کر دیتا ہے. فہو ولیہم الیوم، تو آج وہی ان کا ولی اور ساتھی ہے. بھائی مانا کہ گویا کہ قیامت میں اب انجام دونوں کا ایک ہی ہونے والا ہے، آخرت میں دونوں ہی کو جہنم میں جھونکا جائے گا. ولہم، اب ان سب کے لیے، وہ انسان بھی کہ جو شیطان کی پیروی کرنے والے تھے اور وہ خود شیطان بھی، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور ہم نے یہ جو کتاب آپ پر نازل کی ہے یہ اس لیے تاکہ آپ تبیین فرما دیں، وضاحت فرما دیں ان تمام چیزوں کی کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کی طرف جو جھوٹی چیزیں منسوب کر رہے ہیں. ظاہر قرآن نے آ کر ان تمام چیزوں کو کلیئر کر دیا. وہدن، اور یہ قرآن تو ہدایت ہے، ورحمت لقوم یؤمنون، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش بھی نازل فرمائی ہے. فاحیا بیل اور زبا آدم ہوتی ہے، اور تمہارے مشاہدے کی چیز ہے، اسی بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. لہلہانے لگتی ہیں تمہاری فصلیں جو بالکل بنجر تھی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رویدگی اور شادابی پیدا فرما دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں. کس شے کے سننے والے؟ قرآن کی آیات کو سننے والے اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے والے، حق بات کو سننے والے اور اس پر عمل کرا ہونے والے. وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھیں یہ بھی روزانہ کے مشاہدے کی بات ہے، آج سے 1400 برس پہلے جتنی صادق تھی آج بھی اتنی ہی صادق رہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے اس کے مظاہر جو نہیں ہمیشہ سے رہے ہیں، بشرطے کہ انسان کے پاس دیدن دیگر آمو شنیدن دیگر آمو، دیکھنے والی آنکھ ہو، دل کی آنکھ کھلی ہو، تو ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت جو ہے اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مویشی دیے ہیں، بھیڑ بکری ہے، پھر اونٹ ہے، پھر گائے بھینس ہے، یہ تمام چیزیں اس میں بڑی نشانی ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، اللہ تعالیٰ پلاتا ہے تمہیں وہ شے کہ جو ان کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے. یہ بہترین صاف ستھرا نترا ہوا انتہائی غذائیت والا دودھ کہاں سے آ گیا؟ آگے تعبیر کی ممبئی فرض و دمن، اور یہ شے وہ ہے کہ جو دو چیزوں کے درمیان ہے، مراد یہ ہے کہ جو بھی چارہ اس نے کھایا جانور نے، خضرہ قسم کی کوئی جھاڑ جکاڑ اگر اس نے اپنے پیٹ میں پہنچا دی تو اس سے کیا شے پروڈیوس ہو رہی ہے؟ دو ہی چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، یا تو ایک طرف اس کا گوبر ہے، ایکسکریٹس ہیں کہ جو گویا کہ اس کے فضلے کے ذریعے خارج ہو رہا ہے، یہ تمام حیوانات کا، انسان بھی حیوان ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے، یا یہ کہ وہ جو غذا اس نے لی ہے وہ جا کر اس کے خون میں جذب ہو گئی، یہ دو ہی چیزیں ہیں نا. اب ان دونوں کے درمیان یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ دودھ کسی مرد کے تو آج تک پیدا نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ میڈیکلی کچھ جو ہے گائنیکومیسٹیا کوئی ہم نے کوئی پڑھا تھا کہ جس میں جو ہے بعض اوقات یہ چیز جو ہے میموری گلینڈ جو ہے مردوں کے بھی کوئی اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ ہائپرٹروفی اس کی ہو جاتی ہے کہ دودھ نماش ہے، جو یقیناً ایک بیماری ہے، بہت بڑی بیماری، الٹیمیٹلی یہ پھر جو ہے وہ کارسینوما تک پہنچا دیتی ہے. لیکن یہ کہ ایسے کیسز کتنے ہوں گے؟ اب ذرا غور کیجئے کہ جو شے کھائی ہے اس کے جو شے پیدا ہو رہی، یا تو خون ہے جو جذب ہو گیا، یا اس کا فضلہ ہے کہ جو خارج ہو گیا، یہ دودھ اللہ نے کہاں سے پیدا کر دیا؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین، وہ دودھ کے جو انتہائی خالص ہے، اس سے زیادہ خالص غذا آج تک جو ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. سائغا، جو پینے میں انتہائی لطیف، اور خاص طور پر تازہ دودھ. اب تو جو دودھ ہمیں ملتا ہے خاص طور پر ڈبوں کا دودھ جو ہے، اس کے بارے میں جو لٹریچر آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، گاڑھا کرنے کے لیے یوریا ملا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کوئی خاص جو ہے اس کو جو ہے کچھ عرصے کے لیے اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ جو اس کی بہت بہت خطرناک قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں بہرحال انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، لیکن یہ کہ صاف اور نترا ہوا دودھ وہ کتنی بڑی نعمت ہے. سائغا للشاربین، جو پینے والے کے لیے بہت ہی فرح بخش ہے. ومن الثمرات النخیل، اسی طرح کھجور، اس کے میوے، انواع و اقسام کی کھجور ہے. والانعاب، اور انگور، والانعاب اور انگور، تتخذون منہ سکرا، اس انگور کے ذریعے جو ہے اس کے ذریعے تو تم لوگ شراب بھی کشید کرتے ہو. جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس تک گویا کہ مباح بھی تھی، جائز بھی تھی، اگرچہ شروع میں کہہ دیا گیا تھا اس مما اکمر و بنف عما، یہ دو چیزیں جو ہیں شراب اور جوا، ان کے گناہ کا پہلو کہیں زیادہ ہے اس کے فائدے کے پہلو سے. اور رزقا حسنا، اور پھر یہ کہ اور کتنا ہی عمدہ رزق اللہ نے بنایا. ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون، اور اس میں یہ خیر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح. واوحى ربک الی النحل، اب آ رہا ہے وہ یہ جس پر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے، النحل، شہد کی مکھی. اور تیرے رب نے وحی کے ذریعے شہد کی مکھی کو یہ القاء کی ہے. دیکھیے اوحا، وحی صرف نبوت اور رسالت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فطری اور جبلی طور پر رکھ دی ہیں حیوانات میں یا انسانوں میں، اسے بھی اللہ تعالیٰ وحی سے تعبیر کرتے ہیں. اب کیا فرق ہے کوئی بڑے سائز کی مکھی اور شہد کی مکھی؟ اس کی بھی اتنی ٹانگیں ہیں، اس کی بھی ویسے ہی باڈی ہے، اس کی بھی ویسے ہی منہ ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شے جسے آپ کہیے اس کا سافٹ ویئر وہ بنا دیا، اتخذی من الجبال بیوتا، اور اسے گویا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہیں اپنا جو چھتہ بنانا ہے تو ویرانوں میں، پہاڑوں میں، ومن الشجر، اسی طرح اونچا درخت ہے اس کے تنے پر، اس کے شاخ پر چھتہ بناؤ. یہ اللہ کے حکم کی تعمیر کر رہی ہے. اوحا ربک الی النحل، تمہارے رب نے وحی کے ذریعے یہ بات جو ہے اس شہد کی مکھی تک القاء کی ہے، اسے پابند کیا اس بات کا. ومن الشجر، اور اسی طرح درختوں پر چھتے بنا. ومما یعرشون، اور پھر یہ کہ جو تم عمارتیں بناتے ہو اس میں جو بلند جگہ ہیں وہاں چھتے بناؤ، جیسے قرآن میں کہا گیا ان عرضی واسعہ، تو میری زمین بڑی وسیع ہے، جہاں چاہو ہجرت کر دو. اسی طرح شہد کی مکھی کو بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، وہاں اپنے لیے مسکن بناؤ. ثم کلی من کل ثمرات، اور پھر ہر نوع کے جو جنگلی پھل ہیں، ثمرات، جو شہد بھی، ظاہر ہے کہ جو جنگلی شہد ہوتا ہے اصل فائدہ تو اس میں ہے. ایک شہد وہ بھی ہوتا ہے جو سواد میں آپ کو نظر آتا ہے پوری انڈسٹری بن گئی ہے، وہ شہد کوئی گڑ گڑ لے کر جو ہے اسی شہد کی طرح کا چھتہ بنا کر، اور پالتو مکھیاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ وہی گڑ سے جو ہے وہ مٹھاس حاصل کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہد بنا دیتی ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو جنگلی شہد ہے جس میں بہت سے جو ہے بیری کا شہد، فلاں شہد، فلاں شہد، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بھی اب انڈسٹری بن چکی. اب وہ بوتل کے اندر بیری کا شہد ہے یا نہیں، اندر کیا بھرا ہوا ہے، اور صرف وہ بیری کا جو ہے فلیور اس کے اندر شامل کر دیا گیا، یہ اللہ جانے اور وہ شخص جانے کہ جس نے دعویٰ کیا کہ خالص جنگلی شہد ہے بیری کا شہد ہے. لیکن یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے حکم دیتا ہے کہ جاؤ جنگلوں میں اور جا کر ان کے جو بھی پھول ہیں ان سے ان کا رس چوسو، فسلکی سبولا ربی کی ذلولا، اور پھر اپنے رب کے رستوں پر چلو بہت ہی سہولت کے ساتھ. اب جو بھی تحقیق کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک ایک حیوان کی تحقیق پر سال ہر سال جو ہے بسر کر دیتے ہیں، اس نے کہاں انڈے دیے ہیں، پھر کہاں کہاں جا رہی ہے، پھر اس کے ساتھ ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ کسی طرح لگا دیتے ہیں پرندوں کے ساتھ بھی، پھر جو رڈارز ہیں اس کے ذریعے اس کو جو لوکیٹ کرتے ہیں کہاں چلا گیا، اس کو پھر باقاعدہ مانیٹر کرتے ہیں، پوری پوری ہسٹریز لکھ دی گئی ہیں. اسی طرح شہد کے بارے میں جب انہوں نے غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ کوسوں نے سینکڑوں میل دور تک نکل جاتی ہیں مکھیاں، لیکن پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مکھی جو ہے کسی اور شہر کے چھتے پہ چلے جائے، حالانکہ سینکڑوں چھتے ہوں گے لیکن وہ آئے گی واپس اپنے اسی مرکز کی طرف. کس نے سکھایا یہ میموری، کس نے دے دی اس کو؟ انسان کو ذرا جنگل میں کہیں دور جا کر چھوڑا ہی اور اسے کہو کہ واپس آؤ اس جگہ سے جہاں سے تمہیں چھوڑا تھا، وہ پاگل ہو جائے گا. لیکن شہد کی مکھی کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی ذہانت اور کیسی یادداشت دی ہے، وہ نکل گئی اور بیسیوں بلکہ سو سو میل دور تک چلی گئی، اور اس کے بعد شام سے پہلے پہلے جو اپنے گھر آ گئی واپس. یہ ہے تمہارے رب کے بتائے ہوئے وہ رستے جس پر تم بہت آسانی سے کام کر رہی ہو، چل پھر رہی ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، دیکھیں پھر وہی آ گیا، ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لینے والے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر کہ وہی تمہیں وفات بھی دے گا. جی اچھا، ایک آیت تو نہیں، اس کا درمیانی حصہ رہ گیا. فصل کی سبلا ربی کی ذلولا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، وہ اور اس کے بطن سے اس کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ مشروب شراب مختلف الوان، وہ جس کے مختلف الوان ہیں، رنگا رنگ، رنگ بھی مختلف اور فلیور بھی مختلف ہے. فیہ شفاء للناس، بہت اہم حصہ تھا جو رہ گیا. اور اس شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بڑی شفا رکھی ہے. بارہ آج بھی ہماری سائنس کہتی ہے کہ شہد میں جو شفا ہے، جو اس کے انگریڈینٹس ہیں مائکروسکوپیکلی اور کیمیکلی جب اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو انسان سشتر رہ جاتا ہے، جو انسان کی ہیلنگ کے لیے. یہ سننے میں آئی ہے کہ ایسے السرس کے جو کسی طرح ہیل نہ ہو رہے ہیں، شہد کا آپ اس کے اوپر جو ہے کوٹنگ کر دیں، کچھ عرصے میں ہیل ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں اللہ نے شہد کے اندر کیسی شے رکھی. اب یہ وہ شہد نہیں ہے جو آپ کا بازار شہد کے نام پر ملتا ہے، جو اصل شہد ہو. باقی یہ جو اگر وہ گڑ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے مکھیاں چھوڑ کے شہد حاصل کیا جائے تو اس کے اندر تو وہ تاثیر نہیں ہوگی. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا پھر اس وہی تمہیں موت بھی دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو لوٹا دیے جاتے ہیں ارذل العمر، عمر کی آخری حد تک، بڑھاپے کی آخری سرحد. لکیلا یعلم بعد علم شیئا، جبکہ انسان جو ہے دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے نہ واش روم جا سکتا ہے، سہارے کی ضرورت ہے، اور خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی فالج ہو جائے، پیرالیسس ہو جائے، تو پھر تو گویا کہ گھر والوں کے لیے بہت ہی بڑا امتحان. لیکن وہ شخص کے جس پر یہ سب کچھ بیت رہا ہوتا ہے، شاید وہ اتنی تکلیف محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو تو پین کا احساس ہی نہیں، لیکن گھر والوں کے لیے تو ایک بہت بڑی دقت کی بات ہو جاتی ہے. تو لکیلا یعلم بعد علم شیئا، اور بعض احادیث بھی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارذل العمر، یہ بڑھاپے کی جو آخری عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی یادداشت بھی ختم ہو گئی، قوا جو ہیں وہ بھی جواب دے گئے، کمزوری اس درجے ہے کہ اس کا چل پھر نہیں سکتا، اس سے پناہ مانگی ہے. ان اللہ علیم القدیر، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، گویا کہ اس کے بعد وہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود لا علم ہے. بڑے بڑے بکرات اور افلاطون اور ایسے لوگ کے جو جن کا دماغ جو تھا کمپیوٹر تھا، لیکن یہ کہ بڑھاپے میں آ کر وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور چیزوں کو بھول جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نے اس عمر کی اس حد تک سے جو ہے پناہ مانگی. ان اللہ علیم القدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے اعتبار سے، دنیاوی ساز و سامان، روپیہ پیسہ، یہ اللہ کا دیا ہوا معاملہ ہے. فمن الذین فضلوا براد رزقہم، پس وہ لوگ کہ جنہیں فضیلت دی گئی ہے، نہیں ہے لوٹانے والے اس رزق کے، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں تک. مراد کیا ہے کہ جو شخص بھی مالک ہے، آقا کبھی اپنی دولت کو بٹوارا نہیں کرتا کہ پانچ چھ غلام ہیں تو ان میں تقسیم کر دے اور پھر خود بھی اس میں برابر کا شریک ہو جائے، آج تک کبھی نہیں ہوا. یہ دلیل کیا ہے؟ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کچھ اور ہستیوں کو بھی دے دیے، تو ذرا غور کرو کہ کبھی کسی مالک کو دیکھا کہ اپنے جائیداد اور یہ تمام دولت جو ہے تقسیم کر دے اپنے غلاموں میں؟ فہم فی سوا، کہ اس میں وہ برابر ہو جائیں؟ افا بنعمت اللہ یجحدون، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جانوں میں سے تمہاری بیویاں بنا دی، یہ جوڑا جوڑا جو ہے حیوانات میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے، وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور تمہیں پھر بیویوں کے ذریعے اللہ نے بیٹے بھی دیے، وحفظا، اور بیٹے اور بیٹیاں اگر ہیں تو ان کی اگلی نسل ہے، نواسے نواسیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، یہ اس دنیا کی ایک زینت کی بات ہے، اور پھر یہ کہ بڑھاپے میں جو ہے اس بوڑھے باپ کے لیے جو ہے یہ کھیلنے کا بڑا اچھا سامان بن جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اور کوئی شغل تو ہوتا نہیں، کوئی مشغلہ نہیں ہے، لہٰذا یہ وقت جو ہے اس میں بہت ہی اچھا گزرتا ہے۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پھر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے بہت ہی پاکیزہ چیزوں میں سے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں؟ یہ اصل میں انہی لوگوں کے اوپر جو ہے کمنٹس ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، ان کن کی؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کو کوئی روزی پہنچا سکے، کوئی رزق پہنچا سکے، کچھ بھی، شَيْئًا، اس زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں ان میں سے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان لوگوں تک رزق پہنچا دیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ تمہاری دیویاں اور دیوتا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کی ذات کے لیے مختلف مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ اور یہ اس زمانے میں تھا کہ اللہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ جو ہے جس طرح ہم بھی کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہے، اب بادشاہ ہے تو اس کے اوپر کوئی قانون اطلاق ہے ہی نہیں، وہ تو گویا کہ اپنے اختیارات جو ہے وہ دوسروں کو تفویض کر کے فارغ ہو گیا۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا، اب یہاں دو مثالیں آ رہی ہیں، یہ بھی انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسے غلام کی، مملوکن، کہ جو کسی کا مملوک ہے، کوئی آقا ہے اس کا غلام ہے، لا یقدر علی شئین، اس کے پاس اپنا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، غلام جو ہے کلیتاً اپنے آقا کے مختار زیر اختیار ہوتا تھا نا، اس کے اپنے اوقات نہیں، جب چاہے آقا اس کو طلب کر لے، خدمت دینا شروع کر دے، اس کی اپنی جو ہے من پسند کوئی شے نہیں، آقا کی پسند کے اوپر راضی رہے گا۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جس کو ہم نے بہترین رزق عطا فرمایا، ایک شخص وہ غلام ہے جس کی کوئی آزاد مرضی نہیں، جو دوسرے ایک مالک یا آقا کے زیر تسلط ہے، نہ اوقات اس کے ہیں نہ کوئی شے اس کی ہے، اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جس کو ہم نے خوب رزق دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور پھر وہ اس رزق کو خرچ کرتا ہے، علی اعلانیہ بھی اور بہت ہی مخفی طور پر بھی، چھپا کر بھی دیتا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ دو اشخاص برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، کل شکر اللہ کے لیے، وہ ایک بات تمہاری سمجھ میں آ گئی کہ یہ دو اشخاص برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے کہ جو کسی کا مملوک بن گیا، کوئی آقا ہے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، دوسرا شخص وہ ہے جو آزاد ہے، اور وَيُنْفِقُ مِنْهُ، اور وہ اس میں سے خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ یہ دونوں مثالیں پڑھ لیجیے، پھر اس کی کیا جو تطبیق ہے وہ بیان کروں گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ یہ دوسری مثال بیان فرماتا ہے دو افراد کی، احدهما ابکن، ان دو میں سے ایک شخص تو وہ تھا کہ جو ابکن تھا، گونگا ہے غلام، لیکن یہ کہ گونگا ہے، ایسے ہوتے کہ آپ نے کوئی بات ان سے کہہ تو دی، ویسے عام طور پر جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں، گویائی اور سماعت، دونوں آپس میں لازم ملزوم، بچہ بولتا کب ہے؟ جب اس کان سے سنتا ہے، ان الفاظ کو سن سن کے بولتا ہے، اگر اس کی سماعت ہی آپ نے بند کر دی، کانوں کو فرض کیجئے کسی بچے کے کانوں کو آپ بلاک کر دیں، تو اب وہ بول بھی نہیں سکے گا، اس لیے کہ کوئی شے وہ سن ہی نہیں رہا کہ اس کو پھر گویا کہ اس کا اظہار کر سکے یا اس کو بول سکے۔ لا یقدر علی شیء، اس کو کسی شے پر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کل علی مولاہ، اور اپنے مولا اور اپنے آقا کے اوپر ایک سراسر بوجھ ہی بوجھ ہے، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اس کا مالک اور آقا اگر اس کو کسی کام سے بھیجتا ہے تو کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں لائے، ظاہر ہے کہ مالک اسے کچھ کہے گا، نہ وہ سن رہا ہے، کوئی اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرے گا، کہے گا کہ فلاں شے لے آؤ، وہ کوئی اور شے لے کر آئے گا، لیکن یہ بدقسمتی اس مالک کی کہ بہرحال یہ چونکہ اس کا غلام ہے، اس سے کام تو لینا ہے، لیکن کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں لایا۔ حل یستوی ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ شخص برابر ہو جائے گا اس شخص کے، ومن یامر بالعدل، وہو علی صراط مستقیم، اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جو عدل و انصاف کی بات کرنے والا ہے، اس سیدھے راہ پر ہے۔ اب یہاں اصل میں شرک اور توحید ان دو چیزوں کی بات کی گئی، ایک وہ ہے کہ جس کے بہت سے آقا ہیں، یا یہ کہ وہ دوسرے کے حکم کے تلے دبا ہوا ہے، پھر صاحب کچھ نہیں کر سکتا، میں نے یہ کیا تو فلاں دیوی ناراض ہو جائے گی، یہ کام کیا تو فلاں دیوتا ناراض ہو جائے گا، اس کو خوش کرنے کے لیے مجھے یوں کرنا چاہیے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور ایک وہ ہے جس کا سب کچھ ایک ذات میں متغم ہو گیا، اللہ، تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ اعلیٰ صراط مئو بالعدل، عدل و انصاف کا حکم دینے والا اس پر قائم، اور اعلیٰ صراط مستقیم، وللہ غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چاہے اللہ کے لیے۔ وما امر الساعہ، اور جہاں تک معاملہ ہے الساعہ کا، اللہ کلم فی البصر، وہ جب آئے گی تو اچانک آ جائے، کلم فی البصر نگاہوں میں جو جھپکنے میں دیر لگتی ہے، اس سے زیادہ دیر نہیں لگی قیامت کو آنے میں۔ اور اگر الساعہ سے مراد آپ موت لیجئے تو موت کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک شخص گھر سے نکلا ہے، کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابھی سڑک کراس کر رہا ہوگا، کوئی تیز رفتار گاڑی آئے گی، وہیں ڈیتھ ہو جائے گی، قلم پھر بس آنکھوں کے جھپکنے دیکھنی دیر بھی نہیں لگی، اس کی جان نکل گئی، ہارٹ اٹیک ہوا اور پتہ بھی نہیں لگا لوگوں کو کیا ہو گیا اچانک۔ مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے، یہاں یہ جو رشید ہاسپٹل ہے اس کے ڈاکٹر ہوتے تھے، ای این ٹی اسپیشلسٹ تھے، تو ان کا اچانک انتقال ہو، جب تفصیل معلوم ہوئی تو وہ یہ تھی، وہ گھر پہنچے ہیں، کوئی کسی قسم کی کبھی کوئی ہارٹ پرابلم نہیں، بہت اسمارٹ اپنے آپ کو رکھنے والے، بڑا پرہیز کرنے والے، کہ کہیں فربا نہ ہو جائے، کہیں کولیسٹرول نہ بڑھ جائے، کہیں شوگر نہ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر ہے ڈاکٹر حضرات جو ہے اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں۔ تو گھر آئے اور آ کر جو ہے انہوں نے، وہ ڈیوٹی سے آئے تھے، آ کر تھوڑے سے نیم دراز ہوئے صوفے کے اوپر، اپنی ٹائی وائی ڈھیلی کی اور بیٹی سے کہا کہ ذرا ایک گلاس پانی پلا دو۔ بس اتنی دیر لگی ہے کہ بیٹی گئی ہے پانی کا گلاس لا کر جا واپس رکھا، تو ابا جان جو ہے وہ اللہ کے حضور پہنچ چکے تھے۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر نہ کوئی تکلیف، ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد جو ہے کوئی چیخ پکار، کوئی اودھم مچانا، کوئی انسان کرب کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے، جو شے اس کے اعضاء و جوارے سے تڑپ پڑا، کوئی شے نہیں۔ جب وہ آئی اور وہ آ کر کھڑی، اس کا خیال تھا کہ شاید سو گئے یا کیا ہوا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اس وقت جب معلوم ہوا تو ان کی جو ہے روح پرواز کر چکی۔ تو یہ معاملہ قلم فی البصر، موت کا معاملہ بھی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پکڑ آتی ہے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے، اب وہ اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیء، اللہ تعالیٰ تمہیں برآمد کرتا ہے، نکالتا ہے اپنی ماؤں کے بطن میں سے، یہ پورا ایک پروسیس ہے، عام حالات میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہے۔ لا تعلمون شیء، جبکہ تم جب پیدا ہوئے تھے تو تمہیں کسی شے کا کوئی علم نہیں تھا۔ انسانی بچہ جو ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس کو فوراً نگہداشت کی ضرورت ہے، فوراً کوئی دایا ہوگی اس کو لپیٹے گی، اس کی جو ہے جو بھی کرے گی۔ لیکن یہ کہ حیوانات کو دیکھیے، وہ حیوانات چلتے پھرتے جو ہے ان کے ہاں مادائیں جو ہے بچے جنم دے دیتی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بچہ جو ہے زمین پر آ کے جو دھم سے گرے گا تو تھوڑی جو ہے ہلکے حرکت کرے گا، اس کے بعد لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، اور تھوڑی دیر میں کھڑا ہو کے چلنے لگے گا، اور اس کے بعد پہلا کام کیا کرے گا، گویا کہ اللہ نے سکھا کر بھیجا تھا اسے، فوراً لپکے گا اپنے ماں کے تھنوں کی طرف۔ کس نے بتایا اس کو؟ وہ کہ جو بالکل نوزائیدہ ہے، جسے کسی شے کا کوئی علم نہیں، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ میری خوراک ہے کہاں۔ آپ نے کبھی دیکھا وہ نیشنل جیوگرافک کے اندر تو اس قسم کے جو ہے مناظر اکثر، ذرا فوراً جو ہے ذرا ہوا فوراً لپکتا ہے اپنے ماں کے تھنوں کی طرف۔ اب یہ چیزیں کس نے بچ گیا، کیا مطلب؟ پھر انسان کی عقل جو ہے اس کا ماتم کرنا چاہیے کہ اس سب کے باوجود وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سماعت اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اور دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم سے کیا چاہتا ہے اللہ، اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو اس سے زیادہ بدبختی اور کوئی نہیں۔ الم یرو الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے غور کیا ان پرندوں کے اوپر؟ یہ بھی دیکھیے ایک اور شے ان کے مشاہدے کی، پرندوں میں خاص طور پر گرد اگر آپ نے دیکھا وہ کس قدر وزنی ہے، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑے بڑے پر جو ہے وہ دے دیے، اور وہ تو ٹیک آف کرتا ہے باقاعدہ، وہ کھڑا کھڑا اڑ نہیں سکتا، جس طرح چڑیا جو ایک دم اڑ گئی، وہ پہلے بھاگتا ہے اور ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اس میں گویا کہ جب ایک اسپیڈ اٹین کر لیتا ہے تو ساتھ پر پر اپنے پر پڑ پڑانے لگتا ہے، پھر اڑتا ہے، پھر اپنی اڑان بھرتا ہے۔ ان کو دیکھو، فی جو اس سما، اور پھر وہ آسمان کی بلندی کے اندر وہ جس طرح وہ تیر رہے ہیں، شروع میں تو اس کے پر پھڑ پھڑائیں گے، اس کے بعد پروں کو ساکت کر لے گا. اب وہ اپنے چکر لگاتے لگاتے، آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہو، اور پھر یہ کہ وہ کس طرح کتنی بلندی پر چلے جاتے ہیں. تو آگے فرمایا کہ ما یمسکہم الا اللہ، ان کو فضا میں قائم رکھنے والی طاقت صرف اللہ کی ہے. بھائی مانا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین بنائے ہیں کہ وہ اتنا وزنی وجود جو ہے وہ بھی فضا کے اندر انہوں نے اس کو گویا کہ ایک جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے، صرف اپنے پروں کی تھوڑی سی حرکت ہے. ہوا تو چونکہ ذرا اوپر چلے جائیں گے بڑی تیز چلتی ہے، لہذا ہوا کو وہ استعمال کرتا ہے، اور اپنے پروں کو، یا آپ کے ہوائی جہاز جو اڑتے ہیں کیسے اڑتے ہیں، وہی اس کے ہوتے ہیں نا جو ایلیویٹرز کہلاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، جب وہ اڑنے لگے وہ تھوڑا سا نیچے ہوئے اور پریشر بڑھتا ہے ہوا کا، تو اب پوری کی پوری باڈی جو ہے جہاز کی اٹھ جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ان نفی ذالک لآیت لقومی یؤمنون، ان تمام میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بھی بنائے. گھر انسان بناتا تو خود ہے، لیکن اللہ نے عقل دی ہے نا، اس بنیاد پر بنائی ہے. سکنا جو تمہارے رہنے کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتاً، اور اسی طرح مویشیوں کی کھالوں سے تم اپنے لیے گھر بناتے ہو. اونٹ کی کھال کو اگر آپ بالکل صحیح سالم اگر اتار لیں تو وہ بنا بنایا خیمہ ہے، اور اس کے ایک خیمے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ کسی شٹرنگ کی ضرورت ہے، نہ کسی گہرے کی، نہ بجری کی، نہ سٹیل کی. وہ خیمہ جو ہے آپ نے درمیان میں دو لکڑیوں کے ذریعے کھڑا کیا، اور آپ کو پروٹیکشن مل گئی تیز دھوپ سے بھی اور بارش سے بھی بچ گئے. تستخفونہا، کہ جو بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، یوم ذانکم و یوم اقامتکم، کہ جب تم اپنا کوئی سفر کر رہے ہو تب بھی اسی اونٹ کی کھال کا بنا ہوا خیمہ اسے لپیٹا اور آگے چل پڑے، اور جہاں آپ نے جا کر اقامتکم، اگر تم آپ نے جا کر کہیں جو ہے رکنا ہے، تو وہاں اس خیموں کو روکا اور اس کو جو ہے اس کی بسات بچھا دی. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اب دیکھو یہ بھیڑ بکریوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اون لگا دی، اون جب تک یہ آپ کے جو ہے یہ ملے نہیں تھی کہ جو آپ کے لیے اونی لباس بناتی ہیں، کس شے سے آپ پروٹیکٹ کرتے تھے اپنے آپ کو سردی سے؟ یہی بھیڑوں کی کھالیں ہوتی تھیں جن کو اون اوپر جو ہے وہ آپ اپنے اوپر اوڑھ لیجیے، تو گویا کہ اس سے بہتر، اس سے گرم شے کوئی نہیں. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور بھیڑوں کی بالوں سے، اون سے تم بناتے ہو اپنے لیے لباس. وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کے بالوں سے. وَأَشْعَارِهَا، اور پھر یہ کہ جو بکرے اور بکریاں ہوتی ہیں ان کے بالوں سے اپنے لیے جو بچھونے بناتے ہو. أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، یہ تمام گھر کے سامان تم بناتے ہو انہیں مویشیوں کی، جیسے آپ کا یہ بائی پروڈکٹس ہیں نا، دودھ آپ نے حاصل کر لیا، پھر ان کا گوشت بھی کھا لیا جب جی چاہا اس کو ذبح کر کے، یہ بائی پروڈکٹ ہے. مَتَاعًا إِلَى حِينٍ، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے برتنے کے لیے دی ہیں، ذریعہ اور مویشیوں کو بنائے ایک مدت تک کے لیے. یہاں بھی گویا کہ پھر جھجھوڑ دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ سب یہ تمام نعمتیں چھوڑ کر تمہیں ہانک دیا جائے گا اپنے رب کے حضور. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو شے بھی بنائی اس میں سائے بھی بہت بڑی نعمت ہے. دور دور تک کہیں کوئی سایہ نہ ہو اور کہیں ہی سایہ نظر آ جائے، اس کے اندر جو انسان سکون محسوس کرتا ہے، جو ایک انسان کو اطمینان ہوتا ہے، سورج کی گرمی اور تپش سے بھی بچ جاتا ہے. ظلالا، اور ظلالن سے مجھے یاد آیا حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے، یہ دنیا کی حقیقت کو ذرا ذہنوں میں بٹھانے کے لیے. مالی والی دنیا، میرا اور اس دنیا کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ انما مثلی، میری مثال ایسے ہے، کراکبن، گویا کہ ایک سوار ہے جو کہیں دور کا سفر کر رہا ہے، کسی سواری پر سوار ہے. استظل تحت شجرتن، اسی سائے کا ذکر آ گیا کہ اس نے کسی ایک درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر آرام کیا. چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی ہے، تھوڑی دیر وہ رکا ہے، جب سورج کو ڈھل گیا. ثم راح فترکا، اور اس کے بعد اس نے اس درخت کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. یہ درخت کی چھاؤں ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی شکل میں تمہیں دے دی. جس نے اس سے زیادہ اس دنیا سے تعلق رکھا یا جی لگایا، تو وہ تو پھر اللہ کی یاد سے غافل کر دیا جائے گا، نہ اسے آخرت یاد رہے گی نہ موت یاد رہے گی. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکا، کہ میری مثال تو اس سوار کسی ہے کہ جس نے تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کی سائے میں جو ہے کچھ آرام کیا، اور اس کے بعد اس کو چھوڑا اور آگے روانہ ہو گیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں بنائی ہیں، وہاں تم پناہ پکڑ دو گے دشمنوں کی الغار ہو جائے، حملہ ہو جائے. افغانستان میں آپ کو معلوم ہے تورا بورا کا جو علاقہ تھا، یہ سب سے جسے آپ کہیے کہ ٹف شے تھی، جو امریکن کو جس سے سابقہ پیش آیا تھا، اور پہاڑوں کے اندر غار تھے، کچھ انہوں نے خود بھی تعمیر کر لیے تھے، بنا لیے تھے کھود کھود کے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرلی بھی اس کے اندر کچھ غار بنے ہوئے تھے جو کافی اندر ڈیپ جا رہے تھے. اب یہاں جو مجاہدین چھپے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ ان تک کیسے پہنچے؟ اب کسی کے اندر اتنا جگرا تو تھا نہیں کہ وہ پیدل جائے اور ان غاروں کے اوپر جا کر جو ہے اس کے اندر کوئی بم پھینک دے یہ کرے, یہ تو نہیں کر سکتے تھے. اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ جہنم واصل کر دیے جائیں گے وہ امریکنز. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں بنائی, وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم, اور اسی طرح تمہارے لیے اللہ نے وہ لباس بنائے ہیں جو تمہیں گرمی کی شدت سے بچاتے ہیں. گرمی میں آپ جو ہے ململ کا کرتا پہنتے ہیں اور اس کی وجہ سے خاص راحت محسوس ہوتی ہے, اور اسی طرح سردیوں کے لیے وہ لباس ہے جو اونی لباس ہے جو آپ بھیڑ بکریوں کے جو ہے بھیڑوں کے جو ہے اون سے وہ بنا رہے ہیں. وسرابیل تقیکم باسکم, اور ایسے کرتے بھی ہیں جو تمہیں جنگ میں تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں. یہ وہ زرہے ہیں کہ جو پھر لوہے کی کڑیوں کو جو ہے آپس میں جوڑ جوڑ کر, آج بھی عجائب گھر میں چلے جائیں تو پرانے زمانے میں جب تلواروں کے وار جو ہے روکنے ہوتے تھے جسم کے اوپر, یا تو ڈھال ہے لیکن ڈھال اگر پروٹیکٹ نہ کر سکے تو تلوار نیچے آ کر آپ کے جسم پر جو پڑے گی تو وہاں لوہے کا لباس ہوتا تھا. آج بھی اس کو دیکھ لیجیے, چھوٹی چھوٹی کڑیاں ہوتی تھیں جن کو جبا کے, کڑیاں اس لیے کہ تاکہ وہ حرکت کر سکے, ورنہ اگر سالڈ لوہا اگر آپ نے اپنی جسم کے گرد لگا دیں تو آپ کے لیے حرکت کرنا ممکن نہیں رہے گا. یہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی, شعور دیا. کذالک یتم نعمتہ علیک, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اتمام فرماتا رہا ہے تم پر, علیکم لعلکم تسلمون, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو. گویا کہ اصل حاصل جسے ہم کہا کرتے تھے نا الجبرا کے جب کر, فہو المطلوب, جو شے مطلوب ہے وہ کیا ہے, ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو یاد کرو, اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو, مطیع فرمان بنو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور اگر یہ پھریں روگردانی اختیار کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو اس پیغام ہدایت کا واضح طور پر پہنچا دینا ہے. جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, اے نبی آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا, باقی یہ معاملہ کہ ان کا حساب لینا وہ ہم لیں گے. اس کے اندر بھی ایک جلالی انداز ہے, آپ پہنچا دیجیے اور اس کے بعد پھر ہم جانیں اور یہ جانیں, پھر ہم ان کا حساب لیں گے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, اور یہ پہچانتے ہیں خوب اچھی طرح اللہ کی نعمتوں کو, خوب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے منکر ہیں, مانتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ تمام نعمتیں ہمارے فلاں دیوا دیوتا یا دیوتا یا دیوی نے دی ہیں, بلکہ اللہ نے دی ہیں لیکن ناشکری کرتے ہیں. وہ اکثرهم الکافرون, اور ان میں سے اکثر وہی ہیں کہ جو کفر کرنے والے ہیں, یا کفر جو اگر آپ اصطلاح لیں تو شکر کے مقابلے میں کفر, کہ ان نعمتوں کے رد عمل میں شکر ہونا چاہیے لیکن یہ کفر کر رہے ہیں, کفران نعمت. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور جس دن کہ ہم ہر امت میں سے ہر گروہ میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے, ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس کے بعد قطعاً کوئی اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا. کس شے کی اجازت؟ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی, اس لیے کہ صفائی تو وہاں پیش کی جاتی ہے نا جہاں جو آپ کی بات سن رہا ہو وہ آپ کے بارے میں لا علم ہو. جب اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایک ایک حرکت کا, زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کے علم ہے, تو وہاں صفائی کی ضرورت کیا ہے؟ صفائی تو گویا کہ وہاں پیش کی جاتی ہے جہاں آپ کو علم میں اضافہ کرنے چاہتے ہیں. ثم لا یؤذن للذین کفروا وهم لا یستعتبون, اور نہ ہی ان کا جو ہے کوئی اپیل دائر کر سکے گی, کسی قسم کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, اور جب یہ لوگ دیکھیں گے عذاب کو, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ, تو وہ عذاب ان میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی ان کے لیے, جہنم کا عذاب, وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. یہاں عذاب سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے اوپر بھیجا کہ انہیں پھر کوئی مہلت نہیں دی گئی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ, اب جب یہ دیکھیں گے جو شریک جو شرک کرنے والے تھے اپنے شریکوں کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں وہاں روز قیامت, اور وہ لوگ کہ جو اللہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا, خدا کا بیٹا بنایا تھا, یا اولیاء اللہ قوم لوط جو ہے ان کی عبادت کرتے تھے, ان کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے, یہ تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك, تو وہ کہیں گے, نشاندہی کریں گے کہ یہ ہیں وہ اصل میں شریک, یہ ہمارے بزرگ ہوتے تھے, اولیاء اللہ ہوتے تھے, یہ پیغمبر ہیں, یہ رسول ہیں, کہ جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون, تو وہ جن کی طرف وہ اشارہ کریں گے وہ ان کے قول کو واپس رد کر کے ان کی طرف پر دوبارہ واپس جو ہے لوٹا دیں گے, اور کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو, گویا کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عیسائیوں کو یہ کہا تھا کہ جیسے کہ قرآن میں ہم نے پڑھ بھی دیا, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, اے ایسا کیا تم نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ میرے بعد جو ہے مجھے بھی اور میری ماں کو بھی جو ہے وہ الوہیت میں شمار کر لینا؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے بہت ہی گھبراتے ہوئے، ان کنت قلتہ فقد علمتا، پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا. اب یہ معلوم ہوا کہ یہ ان کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے گی، وہ ان کا قول واپس لوٹا دیں گے، جھوٹے ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنا رخ کریں گے، اور وہاں جو ہے بہت ہی جسے آپ کہیے کہ فرما برداری اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. اب وہ ہے کہ یہاں ترجمہ کیا گیا کہ اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جن جن پر ان کا تکیہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے جھوٹ باندھ رکھے تھے، ہر شے ان سے چھین لی جائے گی، وہاں کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گا. جن کو یہاں اس دنیا میں پکارتے رہے وہ سمجھتے تھے شاید اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر یہ ہماری کوئی شفاعت کریں گے، کسی کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، اب ان کے عذاب میں عذاب پر اضافہ کیا جاتا رہے گا، عذاب پر عذاب، دوہرا چوگنا اور اس سے زیادہ. بما کانوا یفسدون، بما کانوا یفسدون، بسبب ان کے فساد کے جو وہ مچاتے رہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ غیر اللہ کی اطاعت ہے سب سے بڑا فساد. ایک ہے اللہ کی عبادت، ایک ہے طاغوت کی عبادت، شیطان کے نقشے پا پر چلنا، اس کی باتوں میں آ جانا، اس کا دکھایا ہوا رستہ اس کو اڈاپٹ کرنا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت ہر گروہ میں سے ایک شہید اور گواہ کھڑا کریں گے جو ان کے خلاف ہوگا. عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں کے. اللہ تعالیٰ ہر قوم میں سے کسی شخص کو جو منتخب کرتا تھا رسالت کے لیے، نبوت اور رسالت کے لیے، تو اسی قوم کا فرد ہوتا تھا، یہی کھڑا کیا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، شہادت اعلیٰ کا جو لفظ آتا ہے کسی کے خلاف گواہی کے لیے آتا ہے. اور یہاں حضور سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو بطور گواہ لے کر آئیں گے آپ کی قوم کے خلاف، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں کے خلاف. اور وہ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے کہا تھا مجھے قرآن سنا، انہوں نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، کیا ہوگا اس دن، کیا بیتے گی کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بطور گواہ لائیں گے آپ کی امت اور آپ کی قوم کے خلاف. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اسی واقعے کا وہ حصہ بھی ذہن میں ریکال کر لیجئے کہ اس پر پھر حضور نے کہا تھا حسبک حسبک، اب رک جاؤ. اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زار و قطار آپ رو رہے تھے کہ گویا کہ وہ دن بھی آئے گا کہ جب کہ مجھے اپنی قوم اور اپنی امت کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دینی ہوگی. یہی وہ مضمون ہے جو قرآن میں بنایا ہے. وقال الرسول يا قوم ان يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ میری قوم مجرم ہے، میری امت مجرم ہے، اس نے نہ قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، اور نہ ہی ان کے نزدیک میرا اسوہ، میری سنت، میرے طرز زندگی کبھی آئیڈیل رہی. وہ تو کشکول لیے جو ہے مغرب کی تقلید کرتے رہے، آج بڑے منتظر ہیں میری شفاعت کے. ظاہر ہے کہ اس کے آگے ہمیں جملہ نہیں کہہ رہا کہ جب ان سے اس درجے لا تعلقی اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وَهُدًا، اور یہ ہدایت ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اے نبی آپ پر یہ کتاب جو نازل کی ہے تو ہر شے کو کھلا کھول کھول کر بیان کرنے والی. وَهُدًا، اور ہدایت ہے. وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں. اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اب یہ آئے مبارکہ وہ ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، والاحسان، اور احسان کی روش اختیار کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں پر روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا، ان کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ روکتا ہے ہر قسم کی بے حیائی اور فوش کام سے بھی، اور والمنکر، اور منکرات سے، گناہوں سے، والبغی، اور سرکشی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو، کوئی بات پلے باندھ لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، تم جب بھی اللہ سے عہد کرو تو اس کو پورا کیا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب بھی تم کوئی قسم کھاؤ تو اس کو موقت ہو کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو مت توڑا کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا كَفِيلًا، جبکہ تم اللہ کو اس پر ضامن بھی بنا چکے ہو. اللہ کو گواہ بنا کر آپ کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بہت آسانی سے وہاں سے نکل بھاگتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالتی نقصت وزنها من بعد قوۃ انکاسا, اور اس عورت کی مانند مت بن جانا کہ جس نے بڑی محنت سے سود کو کاتا تھا, کاتنے کے بعد گویا کہ وہ دھاگے کی شکل میں تبدیل کیا. آج تو نوجوان نسل جو ہے وہ چرخے کے نام سے واقف نہیں ہے, لیکن ہمارا بچپن تو تھا کہ جس میں چرخہ بھی ہم نے دیکھا, اور گھر کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں ظاہر ہے ان کے پاس بڑا وقت ہوتا تھا, تو روئی لے کے جو ہے وہ چرخے کے اندر اس طرح وہ کوئی خاص تکنیکی ہوتی تھی. بہرحال وہ پوری ڈیٹیل تو مجھے معلوم نہیں, لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پھر وہ جو ہے وہ باقاعدہ پونیاں جو ہے وہ دھاگے کی بنائی جاتی تھیں, اسے پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دھاگے سے جو ہے وہ بنایا کرتے تھے, زمین پر بچھانے کے لیے کوئی فرش کی شے ہے, کوئی اوڑھنے کی شے ہے. تو وہ کہ جس نے اپنی بہت محنت سے کاتے ہوئے سوت کو جو ہے بالکل تارا تارا کر دیا, ریزہ ریزہ کر دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, یہ اصل میں یہود کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے پاس تورات موجود تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں بھی تھیں, اور وہ حضور کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم, اور دیکھو اپنی قسموں کو باہمی فساد کا ذریعہ نہ بنایا کرو. ان تکون امت ہی اربع من امت, کہ ایک امت جو ہے وہ آگے بڑھ جائے دوسری امت سے. اس لیے کہ بنی اسرائیل تو اس بات کے خواہش مند تھے نا کہ آخری نبوت اور رسالت کا ظہور جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اس کے لیے اللہ نے بنی اسماعیل کو منتخب فرمایا. اب یہ بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں کوئی خوشخبری نہیں ہے, یہ بہت جھوٹ بول رہے ہیں, یہ رسول ہے ہی نہیں معاذ اللہ. انما یبلوکم اللہ بہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے ہم تمہیں آزما رہے ہیں, تم ضلالت و گمراہی میں کتنا آگے بڑھ رہے ہو آزما رہے ہیں. وَلِنُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے اور جس قسم کی بہتان تراضی کرتے رہے اور جھوٹ بولتے رہے کہ حضور کے بارے میں کوئی ذکر ہماری کتابوں میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ یہ تمام اختلافات جو ہے قیامت کے دن واضح فرما دے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اللہ چاہے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اللہ کے لیے تو مشکل کام نہیں تھا, اللہ کسی شے کا ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ تو صرف وہ کن کہیں گے اور وہ شے ہو جائیں گے. ولاکی یضل من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو امتحان لیتا ہے نا کہ کوئی ضلالت و گمراہی میں کتنا آگے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چاہتا ہے اس کے اینڈ تک پہنچا دیتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے. وہ یہدی من یشاء, اور جو ہدایت کا طالب ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازتا ہے. ولا تسألون عما کنتم تعملون, اور تم سے لازماً سوال کیا جائے گا تمہارے تمام اعمال کے بارے میں. وہ نیک اعمال تھے تب بھی جواب دہی ہوگی, بد اعمال تھے تب بھی جواب دہی ہوگی. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم, اور دیکھو اپنی قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ فساد پیدا کرنے کا اپنے باہم آپس میں. فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله, کہ جس کو دیکھنے کے بعد, اب ظاہر ہے کہ قسمیں کھا کے اگر اس کو ٹیڑھا توڑا جا رہا ہو تو جو شخص دیکھ رہا ہے اس کو, اس کا کیا ہوگا کہ اس سے تو قدم کر ڈگمگا جائیں گے. جس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج مسلمانوں کو دیکھ کر انسان جو ہے کوئی ایسا شخص کہ جو اسلام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا, کہ وہ قوم کے جو دعوے دار ہیں ہم اسلام پر کاربند ہیں, قرآن ہمارا ہادی ہے رہنما ہے, اس کے کردار کو دیکھیں, اس کو قول و فعل کے تضاد کو دیکھیں, اس کی سیرت کو دیکھیں, اس کے لین دین کو دیکھیں. جو جاٹ برنا شاہ نے کہا تھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر کلام ممکن نہیں ہے. یہ تو نہیں مانتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن آخر اس نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن بھی ہوگی, اور پھر ایسے لوگوں نے عربی کی تعلیم بھی حاصل کی تھی. قرآن پڑھتے ہوئے انہیں کوئی انجمیت محسوس نہیں ہوتی تھی. تو قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب ہو ہی نہیں سکتی, لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہے تو اس نتیجے تک پہنچتا ہوں کہ اس سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں دنیا میں. اب یہ ہے بہت بڑا تماچا جو رسیب کیا گیا, اس لیے کہ ہم نے بدنام کیا ہے اس اسلام کو اپنی سیرت و کردار کی بنیاد پر. وہ چار علامتیں جو منافق کی ہیں وہ درجہ ادب ہمارے اندر موجود ہیں, کسی لیول پر آپ دیکھ لیجئے. فتذل قدم بعد ثبوتها, کہ کسی کا قدم جو ہے ڈگمگا جائے اس کے بعد کہ وہ راغب ہو چکا تھا اسلام کی طرف, ثبوت کے بعد ثابت قدم ہونا چاہتا تھا. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم بدترین عذاب کا مزہ چکھو گے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے دور کیا, رکاوٹ بنے. تو گویا کہ ہم تو مستحق عذاب اس بنیاد پر بن گئے کہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام سے بھدک رہے ہیں. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ تمام آیات جو ہیں کفار کے کھاتے میں سمجھ کے, مشرکین کے کھاتے میں سمجھ کے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں. اب ذرا یہ عینک لگا کر اب اس قرآن کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں تو ہمارا ذکر ہو رہا ہے. جاٹ برنا شاہ کا جو جملہ میں نے آپ کو سنا, اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ الفضل مع شہیدت بے العدا، اصل گواہی تو وہ ہے جو دشمن دے، وہ تو مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، لیکن اس نے یہ بات ایسی تلخ کہی ہے اور بالکل صحیح ہے، حقیقت ہے. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو جو ہے دنیا کی حقیر سے پونجی کے عوض اس کو فروخت نہ کر دیا کرو، جس طرح یہودیوں نے یہ کام کیا تھا کہ وہ فتویٰ فروشی ان کے عام تھی. انما عند اللہ خیر، یقین اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہیں بہتر ہے. لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعتاً علم رکھنے والے ہو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس یہاں ہے وہ ہر شے ختم ہو جائے گی، یا ختم ہو جائے گی یا تم اٹھا لیے جاؤ گے. اس شے سے تم نے کتنا استمتاع کیا، کتنا فائدہ حاصل کیا، کروڑوں اور اربوں چھوڑ کر گئے، وہ تمہارے کس کام آئے؟ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حادثہ جو ہے بھیجے، اور ایسا کوئی جس طرح کہ اس باغ والوں کا قصہ آ جائے آگے، کہ آسمان سے ایسا کوئی آتشی بگولا آیا باد سرسر کا کہ پوری کی پوری اس کی زراعت جو ہے وہ بالکل ختم کر، خس و خاشاک ہو گئی. یہ دونوں امکانات موجود ہیں. وما عند اللہ باق، ہاں جو اللہ کے پاس تم محفوظ کر دو گے وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، جو تمہارے کام آئے گا. اس میں بھی بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک مرتبہ کہیں سے کچھ گوشت آیا، کوئی بکرا یا بھیڑ کا گوشت تھا، تو جیسے ہی وہ پہنچا تو حضرت عائشہ نے تقسیم کر دیا سارا کا سارا راہ خدا میں، سوائے یہ کہ ایک نشانے کا ایریا تھا اس کا تو گوشت رکھ لیا. حضور گھر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا ما بقیہ منہا، وہ جو آیا تھا کچھ گوشت کہیں سے تو اس میں سے کیا شے باقی بچی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ صرف یہ ایک تھوڑا سا شانے کا گوشت میں نے آپ کے لیے رکھ لیا، آپ کو بڑا مرغوب ہے، لیکن یہ کہ باقی تمام کا تمام میں نے خرچ کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ بقیہ منہا الا کتفہا، ہر شے جو ہے جو تم نے لگا دی ہے وہ تو گویا کہ خرچ ہو گئی، بلکہ جو شے تم نے اپنے لیے رکھ لی ہے وہ تو تم کنزیوم کر لو گے، میں کھا لوں گا تم کھا لو گے، لیکن جو شے باقی رہنے والا بقیہ کلہا الا کتفہا، پوری کی پوری بکری جو ہے وہ بچ گئی جو تم نے راہ خدا میں دے دی، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے یہاں محفوظ ہو گئی نا. الا کتفہا، سوائے اس کے اشانے کے گوشت کے جو ہم کھا لیں گے. تو ما عند اللہ باقی، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ لازماً دے گا اجر و ثواب ان لوگوں کو جنہوں نے صبر سے کام لیا تھا ان کے بہترین اعمال کا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو شخص بھی نیک اعمال کرتا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اس میں، اپنے نیک عمل کا تعلق اللہ سے ہو، جزا اس سے چاہتا ہو، اس دنیا میں ریاکاری یا نام و نمود کہیں مطلوب نہ ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو تو اس دنیا کی زندگی میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے جو تمہیں باطنی سکون حاصل ہوگا، جو اطمینان حاصل ہوگا، جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اصل اطمینان دل جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو شے اللہ کے رستے میں خرچ کر دی جائے تو وہ تمہارے اندر جو ایک سودنگ افیکٹ پیدا کرے گی وہ ہے حیاتن طیبہ، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی مزے کی زندگی عطا فرمائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور لازماً ہم ان کو دیں گے ان کا اجر ان کے کاموں کے عوض، بہترین اجر بہترین کاموں کا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ ہے وہ تعوذ کے جو ہم میں سے ہر شخص قرآن پڑھتے ہوئے ابتدا میں الفاظ اس کی زبان پر آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، گویا کہ شیطان کے وسوسے شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے لینا. اس لیے کہ قرآن میں ہے نا کہ قرآن حکیم میں ایسی آیات بھی ہیں جو متشابہات ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتی ہے کوئی کجی ہوتی ہے، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنے اٹھانے کے لیے جو ہے وہاں فوکس کر لیتے ہیں، انہیں آیات کو جو ہے اسی کو گھوڑتے رہتے ہیں جس کے اندر کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ تشابہ کا ہو. تو شیطان کے ان تمام وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کہ جن کے اندر واقعتاً ایمان موجود ہے شیطان کو کوئی اختیار نہیں دیا ان کے بارے میں، کوئی غلبہ نہیں دیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہیں. انما سلطان علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور اور اختیار تو ان لوگوں پر ہی چلتا ہے، انہی پر کارگر ہوتا ہے، الذین یتولونہ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں، شیطان کے ولی، اولیاء شیطان، شیطانی کام جو ہے اس کے اندر انوالو ہونے والے، شیطان کی ترغیب پر اس جانب چڑھ بڑھنے والے، یہ ہیں شیطان کے دوست، شیطان کے ولی، شیطان کے ہم نشین. والذین ہم بھی مشرکون، اور وہ لوگ کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وَإِذَا رَأَوُا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون
اللهم